بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آسان فقه قرآن و سنة کی روشنی میں درس جاری ہے آج کی نشست میں ایک نئے درس سے درس کا آغاز کرتے ہیں ہم کتاب الحج پر بات کر رہے تھے اور حج کے احکام اور مسائل تقریباً ہم مکمل کر چکے ہیں اب چند ایسی چیزیں ہیں جو کو بعض فقہا جو ہیں وہ حج کتاب الحج میں ذکر کر دیتے ہیں اگرچہ براہ راست ان ابواب کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کی نشست میں الدرس الثانی عشر بارواں درس مصنف فرماتے ہیں زیارۃ المدینۃ فضلها واحکامها اريد ان اتعلم آج کی نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے نمبر ایک حکم زیارت مسجد نبوی مسجد نبوی کی زیارت کا حکم کیا ہے نمبر دو فضل المدینۃ النبویہ مدینہ نبویہ کی کیا فضیلت ہے نمبر تین خصائص المدینۃ النبویہ مدینہ نبویہ کی کیا خصائص ہیں نمبر چار احکام زیارت مسجد نبوی مسجد نبوی کی زیارت کے احکام مصنف نے اس سے پہلے کہ حکم بیان کرے مسجد نبوی کی زیارت کا مدینہ طیبہ کے نام بیان فرمائے ہیں جو نام ثابت ہیں سنت سے اس سے پہلے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے احکام جانیں جس جگہ پر ہم جانا چاہتے ہیں اس جگہ کے تعلق سے جو بنیادی بات میں سے ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے اس کا نام کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے تو نام سے شیخ صاحب نے اس باب کا آغاز کیا اسماء المدینۃ النبویہ مدینہ نبویہ کے مختلف نام للمدینۃ اسماء من اہمیہ مدینہ کے مختلف نام ہیں من اہمیہ ان میں سے جو اہم نام ہے وہ یہ ہے نمبر ایک المدینہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ مدینہ کا جو پہلا نام تھا جاہلیت میں تھا یثرب تو یثرب سے مدینہ کیسے ہوا عرب میں اسلام سے پہلے جو نام تھا مدینہ کا وہ مدینہ نہیں تھا وہ تھا یثرب تو اور جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد سے ایسا نور آیا مدینے میں ایمان کا نور توحید کا نور سنت کا نور تو اس نور سے مدینہ طیبہ جو ہے مدینہ یثرب جو اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا اور یثرب سے نام مدینہ ہو گیا تو اس کی دلیل کیا کہ نام یثرب سے مدینہ ہو مدینہ کا نام مدینہ اس کی دلیل کیا ہے تو پہلا نام ہے المدینہ اس کی دلیل قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین منافقین کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے لیخرجن الاعز منها الاذل جو عزیز اور غالب ہیں وہ ذلیل اور کمزوروں کو نکال دیں گے کس سے کہاں سے نکالیں گے مدینہ سے نکالیں گے وللہ العزۃ اللہ تعالی جواب دیتے ہیں وللہ العزۃ عزت غلبہ اللہ تعالی کے لیے ہے اور ولرسولہ اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وللمؤمنین اور مؤمنین کے لیے ہے ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقین تو جانتے ہی نہیں اور یہ آیت جو ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 ہے اور اس آیت پہ بڑا پیارا قصہ میں بتا دوں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ کس نے کہا یقولون عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا جو سردار ہے اور اس کے حملے والے ہم پیارے جو دوسرے منافقین ہیں ایک جنگ پہ باہر گئے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو واپسی پہ انہوں نے کہا کبھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جب مدینہ پہنچیں گے واپس تو جو کون کس کو نکالتا ہے، جو عزیز اور غالب ہے وہ، یا جو ذلیل اور مسکین اور فقیر اور ضعیف ہے وہ نکالیں گے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ بات کہی تو خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا جو ہے مسلمان تھا، عبداللہ بن عبداللہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب کسی نے خبر دیے تو اس کا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ صحابہ کو غصہ ہے، بھائی اتنی بڑی بات کر چکے ہیں، یہ بات سر فہرست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی ہے، اور پھر بڑے صحابہ جو ہے تو کو بیٹھ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر والد صاحب کو قتل کر رہے ہیں تو میں کروں کہ اور نہ کریں، یہ نہ ہو کہ مسلمان بھائی میرے والد کا قتل کر لے پھر زندگی ساری میں اسے نفرت کرتا رہوں. اور تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی نہیں، بات قتل کرنے کی نہیں، ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں کہتے میں اٹھ کے چلے گئے اپنے والد صاحب کی طرف اور انتظار کرتے رہے کہ کب واپس آتے اس کے والد عبداللہ بن ابی بن سلول. جو ہی سامنے آئے تو تلوار نکال لی، اور یوں اس کے والد گھوڑے پہ سوار تھے تو یوں تلوار سامنے رکھ لی، ناک کے اوپر تلوار رکھ دی، اپنے باپ کے ناک کے اوپر. آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ذلیل ہیں، یہ کیسے تصور کیا؟ مدینے تو نہیں جاؤ گے، زندہ نہیں جاؤ گے، مدینے کے اندر زندہ نہیں جا سکتے ہو. اب پریشان، اب بیٹا تلوار اٹھا کے کھڑا ہے، باپ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور تلوار ناک تو آگے آتا تو ناک بھی کٹتی ہے. تو باپ سہم گیا، اپنے بیٹے کا عزم دیکھ کر یہ کیا ہو گیا. سبحان اللہ، عجب بات دیکھے، باپ کا دل نفاق سے بھرا، بیٹے کا دل ایمان سے بھرا ہوا. تو کسی کو بھیجا جا کے دیکھو میری خبر پہنچا دو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے تو بڑی حالت عجیب سی ہے، میں اندر آتا ہوں تو سامنے بیٹا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، مصیبت ہے بہت سامنے ہے، واپس جاتا ہوں تو بدنامی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سلول جو ہے کیوں نفاق پر اتر آیا، صرف اس دنیا کی خوبصورتی حبس کے لیے، کیونکہ سرداروں میں سے سردار تھا اور یہ بننا چاہتا تھا مدینہ کا بادشاہ. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہجرت کر کے تو سبحان اللہ، تو لوگوں کے دل کھینچتے ہوئے چلے گئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ دیکھتے رہ گئے، اس کے ارمان ٹوٹ گئے سارے. تو اس کو اور چارہ نہ ملا، کیونکہ یا یہودی تھے یا کیونکہ مشرکین تو بہت کم تھے مدینہ میں یا تقریباً نہیں تھے، یا یہودی تھے تین قبیلے، یا پھر یہی اوس الخزرج تھے اور چند پریفری میں جو اعراب تھے اور مشرکین تھے، تو یہ شخص کہاں جاتا؟ اس نے کہا بھی اسلام قبول کر لو، دل میں تو کفر باقی ہے لیکن شک، منہ سے کلمہ پڑھ لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کلمہ پڑھنے سے ہم ان سے بدلہ لیں گے، بھائی بن کے ان کے صفوں میں داخل ہو کے ان سے بدلہ لیں گے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر ملی تو بھیجا اور کہا کہ اسے منع کر دو اور اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے دو. سبحان اللہ، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو فوراً تلوار نیچے کر دی اور اپنے والد صاحب کو مدینے میں آنے دیا. وللہ العزت، جس کو عزت چاہیے نا، غلبہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. میرے بھائی، دنیا میں اگر کسی نے عزت پانی ہے تو اللہ کا بن جائے، خود بخود عزت قدموں کو چومے گی. وہ جس نے اللہ کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کیا عزت کا، تو کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عزت پا ہی لے گا، وہ شہرت عزت پا ہی لے گا، لیکن وہ عزت جو اس نے پائی ہے جھوٹی عزت، اس کے لیے عذاب بن کر رہ جاتی ہے. فللہ العزت، حقیقتا سچی عزت غلبہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے. وہی رسول ہی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے کہہ دیا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق پڑ گیا؟ اس نے اپنی قبر خراب کی ہے. ویسے وہ منافق ہے, کافر ہے, تو اس نے اپنے, دیکھیں اس کی اس حرکت سے, اس قول سے جو زبان سے نکلا ہے, کتنی ذلیل ہوا کہ اس کا بیٹا تلوار اٹھا کے کھڑا ہوا ہے, نہیں آنے دوں گا اندر, سردار ہے اور اس کا اپنا خون اپنا بیٹا تلوار تانے کھڑا ہے اس کے سامنے. تو اس کی زندگی میں ہی فوراً, یعنی ابھی اس نے بات کی ہے کہیں پہ, اب مدینہ پہنچا نہیں ہے, اندر آ نہیں سکتا, فوراً ذلت آسمان سے نازل ہوئی اس کے بیٹے کی شکل میں. وللہ العزت, تمہارے کہنے سے عزت مل جائے گی تمہیں, کسی یعنی عظیم ہستی کو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. علی الاطلاق سید الانبیاء والمرسلین, افضل البشر, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کس کے متعلق بات کریں؟ کبھی ذرا سوچیں. لیکن لوگوں کو پھر بھی سبق نہیں ملا, پھر بھی توبہ نہیں کی, پھر بھی ایمان کے دامن کو نہیں تھاما, پھر بھی کلمہ توحید, کلمہ شہادت زبان پر جاری نہ ہوا. سبحان اللہ. ہر درمی دیکھیے دلوں پر پردے لگے ہوئے, اگرچہ ہونا تھا رہے, اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے, اللہ تعالیٰ نے فوراً بدلہ لے لیا اور اتنی بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا, میں توبہ کر لیتا ہوں. نہیں, ولی المؤمنین, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مومنین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے مضبوطی سے تھامے رکھا وہ مومن ہے. مومن وہ ہے جس نے ہر اس چیز پر صادق اور مکمل ایمان لے کے آیا ہے جس پر ایمان لانا ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جسے کہتے ہیں الایمانیات, یا کہتے ہیں عقیدے کے اصول. یہ ایمانیات ہیں, یہ عزت والے ہیں. جب بات اتنی واضح ہے, ولکن منافقین لا یعلمون, نہیں جانتے. آیت کو پڑھنے کے بعد بھی نہیں جانا, ظاہر تو مسلمان ہی تھے نا, اس آیت کو پڑھا کہ نہیں پڑھا, پھر جانا, تب بھی نہیں. اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے ولکن منافقین لا یعلمون, باقی ایسے رہے گا. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. تو پہلا نام ہے المدینہ, دلیل یہ آیت کریمہ, لے رجعنا الی المدینہ, کی واضح لفظ ہے. دوسرا نام ہے قعبہ, اس کے دلیل عن جابر بن رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سمى المدینہ قعبہ. صحیح مسلم میں, صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے مدینہ کا نام قعبہ رکھا ہے. تو قعبہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالی نے قعبہ. نمبر تین طیبہ, طابر طیبہ ملتے جلتے نام ہے طیبہ. اس کی دلیل عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا طیبہ, بے شک مدینہ جو ہے وہ طیبہ ہے, یعنی المدینہ. وانہا تنفی الخبث, طیب کیسے ہے؟ تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ. مدینہ جو ہے طیبہ ہے. کیوں طیبہ ہے؟ طیبہ کہتے ہیں اچھی چیز کو, پاک چیز کو. جو اچھی چیز ہے وہ بری چیز کو خارج کرنے کے بعد ہی, نکالنے کے بعد ہی اچھی بن سکتی ہے. اچھی بری چیز مل جائے خلط مت ہوئے پر اچھی نہیں رہتی وہ. تو اس لیے طیبہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ جو ہے وہ خباثت کو ایسے نکالے گی جیسا کہ آگ چاندی میں سے خباثت کو, اور ہر اس چیز کو جو چاندی مل چکی ہے ملاوٹ ہے اس کو نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 1006 اور 1007 دونوں حدیثیں جو ہیں. بالکل قیامت سے پہلے. سبحان اللہ. ہاں یہ عام نہیں, تو موافقین بھی رہتے تھے نا اس زمانے میں. ہاں لیکن قیامت جو ہے قریب آتی رہے گی تو مدینہ اپنی خباثت نکالتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بعض لوگ اگر وہاں پہ ان کو ہجر کرنے کی ضرورت پڑ جائے, مجبور ہو جائے, تو وہ خبیث بن, مطلب وہ خبیث ہے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ کیا ہمارے پاس؟ قال اللہ قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق جس نے, جو اس بنیاد پہ عمل کرتا ہے وہ حق پہ ہے. اگر مدینہ کو بھی چھوڑ دے, مکہ بھی چھوڑ دے, سعودی عرب بھی چھوڑ دے, کسی اور جگہ پہ ہو, انڈیا کے کسی یعنی شہر میں ہو یا افریقہ کے کسی جنگل میں ہو, لیکن وہ سلف منہج کو اپنایا ہوا ہے, مضبوط تھاما ہوا ہے, تو وہ خیر میں, وہ خبیث ہے کیا؟ سبحان اللہ. تو بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی یعنی یہ چیز کے, تو ان کے دل میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن موجود ہے. اب بات چوتھا نام, اچھا تین نام یہاں پہ, یہاں پہ منورہ کا نام نہیں ہے جو زیادہ معروف اور مشہور ہے. عجب بات یہ ہے کہ منورہ کا نام نہیں ہے, مدینہ منورہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کتاب میں ہم مدینہ منورہ نہیں پڑھا ہم نے, اور عام کتابوں میں مدینہ منورہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ ہی ہے, لیکن یہ نام درست ہے آج؟ کیا یہ نام ثابت ہے سنت سے؟ نہیں, یہ نام ثابت نہیں ہے سنت سے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کی گلی گلی روشن ہو گئی, اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو مدینہ کی گلی گلی تاریک ہو گئی. تو آپ اصل وفات کے بعد مدینہ تو تاریک ہو گیا, لیکن جو نور اسلام, نور توحید, نور سنت, وہ تو باقی ہے, وہ تو قیامت رہے گا. وہ تو جدہ میں بھی ہے, مدینہ میں بھی ہے, اپنا ہر مسلمان شہر میں ہے, ہر جگہ پہ جہاں پر اقامت الصلاح ہے, توحید ہے اور حج کا سسٹم باقی ہے, وہ جہاں پر اسلام ہے اور اسلام کے قوانین ہیں اور مسلمان موجود ہیں, وہ جگہ روشن ہے اسلام کی وجہ سے. لیکن ایک صحابی کا یہ فرمان کہ مدینہ تاریک ہو گئی, اب اس فرمان کو اسے منورہ کہنا جو ہے بے معنی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک صحابی کی گواہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ کہاں سے آیا المنورہ؟ یہ لفظ صوفیوں کی طرف سے آیا ہے. دسویں صدی میں کسی نے کتاب لکھی, نام مجھے بھول گیا, اس نے کتاب لکھی اور اس نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے, خاص طور پہ قبر مبارک سے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جو ہے وہ ایک نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے, ہر بھٹکا ہوا انسان اس نور کو دیکھتا ہے اور مدینہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو راہ راست پانا آسان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے وہ جو فزیکل نور ہے اس نور سے اس کی تعبیر کیسے کہتے ہیں المدینہ المنورہ, اور یہ بات درست نہیں ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. تو یہ بات جو ہے, السلام ورحمۃ اللہ, یہ بات درست نہیں ہے. مدینہ منورہ کا لفظ جو ہے, السلام ورحمۃ اللہ, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. منورہ جو نام ثابت ہیں سنت سے ان میں منورہ کا نام نہیں ہے, یاد رکھیں. تو یہ غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ضروری ہے. السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک چیز یاد رکھیں, بعض لوگ جو ہے جذبات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ منورہ نام ہی نہیں, نہ رکھیں آپ, تو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نصیحت کریں, بھئی دلیل یہ ہے اس کی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معنی کے اعتبار سے تو روشن تو ہے, جہاں پر ایمان ہے, توحید ہے, اتباع سنت ہے, مسجد نبوی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے, نور ہی نور ہے. جب اس کو مدینہ منورہ نام دے کے اس طریقے سے, یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں, دوسری بات یہ صوفیوں کا رکھا ہوا نام ہے, تیسری بات صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کا فرمان کافی ہے کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی گلیاں جو ہیں وہ نور سے بھر گئیں, منور ہو گئیں, اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو مدینہ گلیاں تاریکی سے بھر گئیں. تو جو اب ظلمت و تاریکی کے بعد ہم منورہ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد, تو کچھ نا انصافی اس میں ہوتی ہے. حکم زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی کی زیارت کا حکم کیا ہے؟ جب حکم کی بات آتی ہے تو اس میں پانچ میں سے ایک ہونا ضروری ہے. کون سے پانچ احکام شرعیہ؟ واجب ہے جسے فرض بھی کہا جاتا ہے, مستحب ہے جسے مندوب کہا جاتا ہے, نفل بھی کہا جاتا ہے مندوب, متین, اچھا مستحب بھی کہا جاتا ہے, وہی واجب ہے, مستحب یا مندوب یا سنت بھی, مسلم بھی کہا جاتا ہے. تیسرا کون سا ہے؟ حرام. چوتھا مکروہ. پانچواں مباح, جسے حلال بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اب مسجد نبوی کی زیارت کا حکم کیا ہے. دو پانچوں میں سے ایک ہونا چاہیے. کیا ہے؟ شیخ فرما تسنو زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد نبوی کی زیارت سنت ہے, تو پانچوں میں سے کون سا ہے؟ دوسرا مستحب. مستحب, سنت, مندوب, سب یعنی مترادفات ہیں, معنی ایک ہے اور لفظ مختلف ہیں. فی کب, فی ای زمن, ولیس الوقت محدد, کسی بھی وقت میں, کوئی وقت محدد نہیں ہے. آپ سال کے کسی بھی حصے میں, کسی بھی وقت میں مدینہ کی زیارت کر سکتے ہیں, مسنون ہے. ولیس من شروط الحج, ولا ارکان ہی ولا واجبات ہی، اور مزدلفہ کی زیارت جو ہے وہ نہ تو حج کی شرطوں میں سے ہے، نہ حج کے ارکان میں سے ہے، اور نہ حج کے واجبات میں سے. جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حج کے ارکان کتنی ہیں، کون سے ہیں؟ الاحرام، یعنی احرام نسک میں داخل ہونے کی نیت کرنا، نمبر دو الوقوف بعرفہ بارک اللہ فیک، تیسرا طواف الافاضہ طواف الزیارہ، اور چوتھا سعی سعی الحج جو ہے. یہ چار ہیں. اس میں کوئی ذکر ہے مسجد نبوی کی؟ کوئی نہیں. واجبات سات ہیں، واجبات میں کوئی ذکر ہے؟ نہیں. ویجب ان یکون قصده لشد الرحل الصلاة في المسجد دون القبر. اور اگر کسی نے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے مسجد نبوی کی زیارت سنت ہے، اگر کسی نے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا ہے، اب نیت کیا کرے گا وہ؟ تو مصنف فرماتے ویجب، اب یہ واجب ہے. دیکھیں پھر احکام شرعی آگے پانچ. واجب یہ ہے، دیکھیں جانا مسنون ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، لیکن واجب یہ ہے کہ آپ کی جو نیت ہے زیارت کرنے کی، نیت کیا ہے؟ پر واجب ہے کہ اپنی نیت جو ہے وہ یہ رکھے، قصد ان یکون قصدہ لشد الرحل الصلاة في المسجد دون القبر، کہ قبر کی زیارت کی نیت نہ کرے، مسجد نبوی نماز پڑھنے اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرے. اس کی دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. شد رحل کہتے ہیں سفر کی نیت سے کسی جگہ پہ جانا، سفر کی نیت سے کسی مسجد کی طرف جانا جائز نہیں، لیکن تین مساجد کے لیے منع کیا گیا ہے، صرف تین مساجد کے لیے. کون سی؟ مسجد ہذا، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، وہ مسجد الحرام، وہ مسجد حرام مکہ میں، وہ مسجد الاقصا، اور مسجد اقصا جو فلسطین میں ہے. تو یہ تین مساجد ہیں جہاں پر آپ جب سفر کرتے ہیں مسجد کی زیارت کی، تو نیت آپ کو مسجد کی زیارت کی کرنی چاہیے، کوئی اور نہیں کرنی چاہیے. یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت. جی شد رحال سفر کی، یعنی شد یعنی نہیں، ایک ہی دونوں. شد الرحال جو ہے یعنی سفر کی نیت سے جانا. جب انسان سفر کرتا ہے تو اپنے سامان جو ہے نا وہ باندھ لیتا ہے، تو شد باندھنے سے یا اکٹھا کرنے سے، اس طریقے سے. قال شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ فرماتے ہیں اذا کان قصده بالسفر زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دون الصلاة فی مسجده، اگر نیت یہ ہے کسی شخص کی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرنی ہو، اور مسجد نبوی میں نماز کی نیت نہیں بنیادی طور پر، کیونکہ جو جاتا ہے تو مسجد نماز بھی پڑھ لے گا، لیکن اس کی بنیادی نیت ہے قبر کی زیارت کرنی ہے، جیسے کہ اکثر صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے. فالذی علیہ الائمہ، تو اس مسئلے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے جس پر اکثر امام ہیں، علماء امت ہیں. وہ اکثر العلماء، جب ائمہ کی بات کرتے ہیں تو امام اس عالم کو کہتے ہیں جو معروف و مشہور عالم ہو. وہ اکثر العلماء، اور علماء کی اکثریت بھی وہ کیا کہتے ہیں، ان هذا غیر مشروع ولا مأمور به، کہ یہ عمل جو ہے غیر مشروع ہے، جائز نہیں ہے، ولا مأمور به، نہ اس کا حکم دیا گیا ہے. تو غیر مشروع یعنی حرام ہے، جائز نہیں ہے. مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے تو نیت کرنی ہے مسجد نبوی کی زیارت، قبر کی زیارت کی نیت سے دیکھیں کہاں مستحب تھا مسنون تھا، اور کہاں ایک نیت کے عمل سے اب وہ جائز نہیں اور حرام ہو گیا ہے، اگرچہ جگہ ایک ہی ہے. والاحادیث فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلها ضعیفہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے تعلق یعنی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے ان احادیث میں یا حکم دیا گیا ہے، تو یہ سارے کے سارے احادیث جو ہیں ضعیفۃ باتفاق اہل العلم بالحدیث، اتفاق یعنی اجماع ہے، اہل علم جو محدثین ہیں جو حدیث کے علم کی جانکاری رکھتے ہیں ان کا اتفاق ہے کہ کلھا ضعیفۃ، سارے کے سارے ضعیف ہیں. بل ہی موضوع، بلکہ موضوع احادیث ہیں، موضوع یعنی من گھڑت، ضعیف یعنی کمزور حدیث ہے جس پر عمل کرنا درست نہیں، اور موضوع جو ہے یہ ضعف کے اشد ترین درجہ ہے، یعنی اس کے بعد کوئی ضعف نہیں پایا جاتا، یعنی من گھڑت جھوٹی احادیث ہیں ساری، سچائی سے کوئی تعلق نہیں ان کا. لم يروي احد من اهل السنن المعتمد شيئا منها، جو بھی اہل سنن جو بھی حدیث کی کتابیں معتمد ہیں ان میں سے ان احادیث کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو ضعیف اور من گھڑت اور حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے تعلق سے، جو بھی مصنفات احادیث میں جو معروف اور مشہور کتابیں ہیں ان میں سے کسی کتاب میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے. ولم يحتج احد من الائمه بشيء منها، اور کسی بھی امام نے علماء میں سے ان احادیث کے ان احادیث کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، کیونکہ یا تو ضعیف ہے اور یا موضوع ہے. اور ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 26 میں اس کا ذکر کیا ہے. فضل مدینہ نبویہ، مدینہ نبویہ کا فضل کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ نمبر ایک، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی احرم ما بین لابتی المدینہ، میں مدینہ کے دونوں جو صحرا ہیں یا دونوں جو بنجر علاقے ہیں ان میں سے ان کے بیچ میں جو جگہ ہے میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں. ان یقطع اضاحها، کہ اس کا کوئی جو خود درخت اگتے ہیں ان کو کوئی کاٹے، او یقتل صیدها، یا اس کے جو اس میں کوئی شکار کرے یا شکار کو قتل کرے. وقال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المدینۃ خیر لهم لو كانوا يعلمون، مدینہ ان کے لیے خیر ہے اگر وہ جانتے ہوں. لا يدعه احد رغبۃ عنها الا ابدله الله فيها من هو خیر منه، کوئی بھی شخص اگر اسے چھوڑ دیتا بغیر کسی وجہ کے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل اس سے اچھے شخص لے کے آتے ہیں مدینے میں، سبحان اللہ. ولا يثبت احد على لأوائها وجهدها الا كنت له شفيعا، اور مدینہ کی تکلیفوں پر، بیماریوں پر اور جو بھی ان میں مشکلات ہیں جس نے ان پر صبر کیا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو میں اس کا شفیع ہوں گا قیامت کے دن. او شہیدا، شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، یا تو شفیع ہوں گا او شہیدا یا گوار ہوں گا قیامت کے دن. یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 1363 ہے. تو پہلے تو یہ فضیلت ہے مدینہ کی، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ خیر ہے ان کے لیے اگر وہ جانتے ہوں. دوسری فضیلت جو ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدینہ، میں ایسی بستی، مجھے ایسی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں کو کھا جاتی ہے، سبحان اللہ، یعنی بہت بڑی بستی ہے، بہت بڑا شہر ہے. یقولون یثرب، وہ کہتے ہیں یثرب ہے، وہی المدینہ، حقیقتا وہ مدینہ ہے. تنفی الناس کما ینفی الکیل خبث الحدید، لوگوں کو اس طریقے سے صاف کرتی ہے، اپنے اندر سے نکال دیتی ہے جو خبیث لوگ ہیں جن کے اندر کوئی خبث ہو، جیسے کہ لوہے سے زنگ کو صاف اور پاک کیا جاتا ہے، جب آگ میں جلایا جاتا ہے لوہے کو تو اس سے زنگ جو ہے وہ نکال دے، لوہے کو صاف کر دیا جاتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم حدیث نمبر، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم، بخاری میں حدیث نمبر 1871 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1382. خصائص المدینۃ النبویہ، خصائص کیا ہیں؟ خصت المدینہ بعد مکہ المکرم بخصائص ومیزات عن غیرها من المدن فمنها، مدینہ نبویہ کی بعض خصائص ہیں مکہ مکرمہ کے بعد جو مدینہ طیبہ کو دوسری شہروں سے نمایاں کر دیتی ہے. نمبر ایک، ان حرم آمن، حرم آمن ہے، فیما بین عیر و ثور وهما جبلان، عیر و ثور جو دو پہاڑ ہیں جن کے لابتہ یعنی ان کے پیچھے ساری صحرا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ حرم مدینہ کا، عیر و ثور دو پہاڑوں کے نام ہیں. فلا یقطع شجرها، تو ان کے بیچ میں جو جگہ ہے کیونکہ یہ حرام ہے اس میں کسی خود اگوے درخت کو کاٹا نہیں جائے گا. ولا یصاد صیدها، نہ اس میں کوئی شکار کیا جائے گا. ولا یقتل خلالها، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی یقتل خلالها یعنی میں کوئی فساد برپا نہیں ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المدینۃ حرم ما بین عیر الى ثور، مدینہ حرم ہے عیر سے لے کے ثور تک. فمن احدث فیها حدثا، جس میں اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، یعنی کوئی فساد برپا کیا، کوئی بدعت ایجاد کچھ بھی کیا، او آو محدثن، یا کسی محدث شخص کو جو بدعتی ہے، جو دین نئی چیز ایجاد کرتا ہے یا جو فسادی ہے، یا اس کو پناہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہو، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اسے قائم کرے، کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا. اور یہ حدیث ہے مسلم، حدیث نمبر 1370. ولقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا، كما حرم ابراہیم مکہ المکرمہ، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو حرام کیا. یا مکہ کا جو حرم ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، مدینہ کا حرم کب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم بنایا، وان احرم ما بین لابتیها، اور میں مدینہ کو میں حرام قرار دیتا ہوں ان دونوں لابتین کے بیچ میں. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1361. اس باکس میں الفرق بین حرم مکہ و حرم المدینہ، حرم مکہ و حرم المدینہ میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہ تین فرق یہاں پہ لکھے، ان کو یاد کر لیں، تین فرق ہیں یہ یاد کرنے ہیں. حرم مکہ بھی ہے، حرم مدینہ بھی ہے، دونوں حرم ہیں، دونوں کو فرق ہے کہ نہیں؟ اب حرم کا معنی کیا ہے؟ پہلی تو بات دیکھیں، حرام حرم حرام سے لیا گیا نا، احرام بھی حرام کا لفظ آتا ہے، جو احرام پہنتے ہیں، حرم کی بات آتی ہے پھر وہی حرام کا لفظ معنی، یعنی حرام حرام سے کیا اور ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ یعنی بعض حلال چیزیں جو ہیں، بعض حلال اعمال جو ہیں، خاص جگہوں پہ خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، احرام ہم پہنتے ہیں خاص وقت میں، جب تک احرام ہم نے پہنا ہوئے بعض حلال چیزیں ہم پر حرام ہو گئی ہیں. اب سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، کہ احرام کی حالت میں ناخن تراشنا حلال ہے؟ سر کے بال کاٹنا حلال ہے؟ نہیں. اس لیے کہتے ہیں محظورات الاحرام، تو احرام اس لیے کہتے ہیں بعض حلال چیزوں سے ہم رک گئے، ہمیں منع کیا گیا، حرام میں منع کیا جاتا ہے نا. اب حرم مکہ حرم مدینہ جو ہے وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا، اسے کہتے ہیں حرم المکہ حرم المدینہ. کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. فرق یہ ہے کہ نمبر ایک، ان حرم مکہ ثابت بالنص والاجماع، حرم مکہ جو ہے اس پر نص اور اجماع ہے. وحرم المدینہ مختلف فیہ والصحیح انه حرم، حرم مدینہ جو ہے اس پر اختلاف ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ حرم ہی ہے، کیونکہ یہ دلیل جو ہے، یہ حدیث جو ہے، کسی کو پہنچی تو اس نے کہا حرم، نہیں پہنچی اس نے کہا حرم نہیں. اب بات نس کی ہو رہی ہے نا، جو دلائل حرم مکہ پہ ہیں وہ بالکل یعنی مستفیض ہیں اور سلف نے اس پر اجماع کیا ہے، لیکن جو حرم مدینہ کے تعلق سے ہے بعض اختلاف کے کہ مدینہ حرم نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ ہی کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، یہ عقل کو آگے نہیں کیا گیا کہ مکہ کا حرم الگ گھر ہے، مدینہ کا حرم ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ دلیل کی بنیاد پہ جس کو حدیث ملی ہے، واضح حدیث ہے، واضح حدیث ہے، جس کو مل گئی تو اس نے کہا امن و صدقنا و کہا حرم، جس کو نہیں ملی یا جس کو ملی ہے اس میں کسی راوی کی وجہ سے اس نے حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی نظر ضعیف حدیث ہے تو اس نے کہا کہ مدینہ جو ہے وہ حرم نہیں ہے. تو پہلا فرق یہ ہے کہ مکہ کے حرم کی حرمت میں نص ہے اور اجماع ہے، اور مدینہ کے حرم کے تعلق سے جو ہے وہ اختلاف ہے. پہلا فرق جان لیا. دوسرا فرق، ان صید مکہ، مکہ کا صید جو ہے، مکہ کا شکار جو ہے، فیہ الاثم والجزاء، یاد رکھیں مکہ جو ہے، مکہ کا شکار جو ہے، مکہ کے شکار میں دو چیزیں ہیں. کوئی مکہ کے حرم کے اندر شکار کرتا ہے کیونکہ اس نے حرام عمل کیا، اس میں گناہ تو ہوگا، الاسم گناہ ہوگا، والجزاء وہ اس کا بدل بھی دے گا. میں پھر سے کہتا ہوں، حرم مکہ حرم مدینہ کا فرق ہم بیان کر رہے ہیں. حرم مکہ اور مدینہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، پہلا فرق یہ ہے کہ مکہ کا حرم جو ہے وہ نص اور اجماع سے ثابت ہے. نص یعنی واضح دل، قرآن کی آیت یا حدیث اس میں واضح ہے. اور حرم المدینہ جو ہے فیہ مختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے. وہ صحیح انہ حرم، صحیح راجح قول ہے دونوں میں سے، اختلاف میں جو صحیح قول ہے وہ یہ کہ مدینہ بھی حرم ہے، اس دلیل کی بنیاد پہ. اختلاف کیوں ہے جب دلیل تو انہیں پڑھ لی آپ کے سامنے؟ اس لیے جس کو دلیل نہیں ملی یا جس کے لیے دلیل صحیح نہیں تھی کسی سند کی یعنی مسئلے کی وجہ سے، سند کے کی وجہ سے، یا کوئی بھی جو پانچ شرط صحیح حدیث کی ان میں سے کوئی ایک شرط مس ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، یا تو حدیث ملی نہیں یا حدیث اتنی ضعیف اگر بھی نہیں ہے. تو جس کے پاس، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اس نے کہا مدینہ کا حرم نہیں ہے اور یہ ہم اس کے نزدیک مدینہ کا حرم لا رہا ہوں، یہ اختلاف کی وجہ ہے. تو دوسرا فرق جو ہے کہ مکہ کے حرم میں شکار کرنا پر دو چیز مترتب ہے، ایک گناہ، نمبر دو اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا. اور بدلہ جو ہے کون متعین کرے گا؟ دو علماء. اب کسی نے کبوتر کا شکار کیا ہے، پتہ ہے ہر مکہ میں کبوتر کا شکار کرنا، کبوتر کو مارنا، یاد رکھے کبوتر کو نہ مارنا کبھی. کبوتر کو مارنے کا معنی ہے کہ آپ ایک بکری ذبح کریں گے اس کے بدلے میں، گناہ بھی ہے جان بوجھ کے کیا ہے، اور پھر اس کا اجزاء بھی ہے، بدلہ بھی ہے، اور بدلے میں ایک بکری بھی ذبح کرنی پڑے گی. وہ صید المدینہ، مدینہ کے شکار، اگر مدینہ بھی حرام وہاں پہ شکار بھی حرام ہے جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے، وہ صید المدینہ فیہ الاثم دون الجزاء، اثم تو ہے لیکن اس کو جزا نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا فرق یہ. تیسرا فرق ان اثم مترتب على صید مکہ اعظم من اثم مترتب على صید المدینہ. مکہ میں اگر کوئی شخص مکہ کے حرم کے حدود میں کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے اگر کوئی شخص مدینہ کے حرم میں شکار کرتا ہے. یہ کہاں سے لیا فائدہ، کہاں سے فرق ہمیں پتہ چلا؟ ایک تو اجر زیادہ ہے، تو یہ اسے نہیں، یہاں پہ واضح ہے، یعنی یہاں پہ گناہ ہے اور جزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے، یہاں پر بدلہ نہیں ہے، تو فرق ہے گناہ کی یعنی فرق اور ثواب میں بھی فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ حرم ہے. دوسری خاصیت ان الصلاۃ فیہا مضاعفہ، کہ نماز کا اجر بہت زیادہ ہے مدینے میں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلاۃ فی مسجد ہذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ، اس مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ہزار گنا بہتر اور خیر ہے کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے. الا المسجد الحرام، سے مسجد حرام کے یعنی مکہ کی مسجد. وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100 صلاۃ فی مسجد ہذا، اور مسجد حرام میں جو نماز ہے وہ میرے اس مسجد سے 100 گنا زیادہ ہے. یعنی کتنی ہو گئی؟ یہ ہزار ہے، وہ 100 ہے، 100,000. بارک اللہ فیک. 100,000 صلاۃ. تو یہ روایت متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1888 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1391. نمبر تین، ان فیہ روضۃ من ریاض الجنہ، مدینہ میں مسجد حرام میں ایک خاص جگہ جسے کہتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کے باغوں میں ایسے ایک باغ ہے. ہمارے نزدیک تو یہی پلرز ہیں اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ جگہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اسے ریاض الجنہ کے کہا جاتا ہے. یسن الصلاۃ فی، جس میں نماز پڑھنا مسنون ہے. اس کی دلیل ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں ایسے ایک باغ ہے. وہ منبر على حوض، میرا منبر میرے حوض، میرے حوض پر، یعنی حوض کوثر پر ہے. یہ جو منبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حوض کوثر پہ ہے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ بات غیبیات سے ان کا تعلق ہے. جنت آنکھوں سے دیکھتے ہیں، غیب ہے نا ہمارے لیے، غیب ہے. حوض کوثر ہمارے لیے غیب ہے آج کی زندگی میں. آخرت میں میدان محشر میں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس پیارے پانی کو ہم پئیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساقی بنے. اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1888 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1391. اس سے پہلے جو حدیث تھی وہ مسند احمد حدیث نمبر 15685 تھی. یہ متفق علیہ حدیث ہے. چوتھے نمبر پہ انہ لا یدخلہ المسیح الدجال، یہ خصائص مدینہ نبویہ کی خاصیت ہے کہ مسیح الدجال، دجال اس میں داخل نہ ہوگا، فی آخر زمان، آخری زمان میں یعنی قیامت کے قریب. اس کے دلیل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مکہ والمدینہ، کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہوگی الا کہ دجال وہاں تک پہنچے گا. پوری زمین دیکھیے، پورا گلوب، پوری زمین پر دجال جائے گا، شہر شہر میں اور گاؤں گاؤں میں، سوائے دو ایسے شہر ہوں گے جہاں پر دجال نہ جا سکے گا، مکہ اور مدینہ. ليس له من نقابها نقب الا عليه ملائكه صافين يحرسونها، کوئی بھی ایسی خالی جگہ نہیں ہے مدینہ کے حدود میں، مکہ کے حدود میں، الا کہ اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ قائم میں کھڑا ہے جو مکہ کے حدود اور مدینہ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے. ثم ترجف المدینہ بأهلها ثلاث رجفات، تو تین زلزلہ نما یعنی رجفے ہوں گے مدینہ میں. فيخرج الله كل كافر ومنافق، تو اس کی وجہ سے تین رجفے ہوں گے، زمین ہلے گی تین مرتبہ، تو ہر کافر منافق مدینہ سے نکل جائے گا. اور یہ وہ بات ہے کہ مدینہ جو ہے اپنی خباثت کو نکالے گا، اور یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1881 ہے. پانچویں خاصیت مدینہ طیبہ کی، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا لها بالبرکۃ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی. عن انس رضی اللہ عنہ، سید انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللهم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہ تعالی مدینہ کے اندر ایسی برکت ڈال دے جو مکہ سے دگنی ہو. سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1885 اور سے مسلم حدیث نمبر 1369. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مدینہ جو مکہ سے بہتر ہے قید لگا کے، قید لگا کے آپ کہہ سکتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پہ، لیکن مطلقاً جو ہے مکہ مدینہ سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مدینہ بہتر ہے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. بعض صوفی نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے کہ مکہ مدینہ سے، کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے، لیکن انہوں نے کس اعتبار سے کہا؟ اس حدیث کے اعتبار سے نہیں کہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جو قبر میں ہے اس اعتبار سے کہا. اور صوفی نے اتنا تک بھی کہہ دیا کہ جو مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو رہی ہے قبر میں، وہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، یعنی اتنا تک کہہ دیا. تو بات ہوتی دلیل کی بنیاد پہ، بات جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کوئی بھی حکم شرعی دلیل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور دلیل ہمارے پاس جو ہے، ان دلائل جتنی بھی ہم نے دیکھی ہیں، مکہ جو ہے وہ مدینہ سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور مدینہ کی جو فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ مدینہ مکہ زیادہ افضل ہے اور اس کی وجہ یہ بتا دیں جو ان دلائل سے باہر ہوں، تو یہ اس میں ناانصافی ہے اور یہ محل نظر ہے. اور ہر مسلمان کو چاہیے جب اس کے سامنے دلیل آ جائے تو وہ اس دلیل کو مضبوطی سے تھام لے، یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. مکہ کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات ہے، صحیح بخاری کی روایت میں لا ہجرت بعد الفتح، کہ ہجرت کے بعد، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہ ہوگی. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے، فتح الباری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ جو ہے یہ دار اسلام رہے گی تا قیامت. آج ہم یہ کافی بات سنتے ہیں بعض ان لوگوں سے جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم امریکنز کو اور ان کو جو ہے نا اس لیے اٹیک کر کے ان کو روکتے ہیں تاکہ وہ مکہ کو فتح نہ کر لیں یا مکہ پر قابض نہ ہو جائیں. مکہ پہ کوئی قابض نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، تا قیامت مکہ پر کافی حملے ہوئے، حجر اسود کو بھی چرا لیا گیا، کئی سالوں تک مسلمان طواف کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے بغیر حجر اسود کے، دار اسلام رہا کہ نہ رہا. دیکھیں تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کبھی کوئی کافر اس پاک زمین پر قابض نہ ہو سکا آج تک، کیوں 200 سال گزر گئے ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ کوئی قابض نہ ہو سکے گا. ہاں ایک وقت آئے گا جب قیامت آئے گی بدترین لوگوں پہ آئے گی، اس سے پہلے یہ کعبہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، قرآن بھی زمین سے اٹھ چکا ہوگا، دلوں سے جا چکا ہوگا. میرے بھائی جس اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کعبے کی قدر نہیں ہوگی، جب اس قرآن کی قدر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، صرف الفاظ زبان پر رہیں گے، نہ کوئی عمل ہوگا، نہ ایمان ہوگا، نہ تقوی ہوگا. جب لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کعبے کی تعظیم ہوتی ہے، قرآن کی تعظیم ہوتی ہے، اور دین کی بنیاد یہ قرآن ہے. جب حاملین قرآن ہی قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے گا. قیامت کی نشانوں میں سے بڑی، یعنی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن کو اٹھ جانا، اور کعبے کا جو ہے وہ ایک حبشی آئے گا حبشے سے اور وہ کعبے کو توڑ دے گا، اینٹ سے اینٹ بچا دے گا. پھر قیامت قائم ہوگی. جب تک یہ دنیا موجود ہے کوئی بھی کافر حرم پر، مسجد حرام پر قابض، ہاں مسلمان ایک جو قتل کر کے وہ قابض ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن کوئی کافر قابض ہو جائے گا یہ تا قیامت. اس حدیث کی بنیاد پر علماء جس طرح سے فرمایا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. جب ہجرت نہیں مطلب دار اسلام رہے گا، ہجرت ہجرت معنی کیا ہے؟ کہ دار شرک دار کفر سے ہجرت کر کے چھوڑ کے ترک کر کے اب دار اسلام دار توحید کی طرف جائے. جب اس نے دار توحید دار اسلام ہمیشہ رہنا ہے تو پھر ہجرت کیسے کر سکتے ہیں؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.